عظیم ہستی جو ہے جب اس کا ہم کلام سنتے ہیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جس طرح بڑوں کی بات سنتے وقت ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہوئے ہم پوری طرح بڑے ادب سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنیں. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اس کو سننا احترام کے ساتھ اور غور سے سننا اور اس نیت سے سننا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ واقعی میرے لیے ہے اور یہ قابل عمل چیز ہے اور اس پر میں عمل کر سکتا ہوں, اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. یہ ایمان بہرحال بنیادی چیز ہے. اسی چیز کو قرآن مجید نے یہ کہا, الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یعنی مسلمانوں کو, اور یہ اس دور کے صحابہ کرام ہیں جب یہ آیت اتری ہے, ان صحابہ کرام کو ہم نے جو کتاب عطا کی ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے, یہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. اس حق میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ دل میں اثر کرتا ہے, ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. اس کو پڑھ کے ہمارے خود اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, جو اس کو سنتا ہے اس کا دل بھی پسیج جاتا ہے اور پھر وہ ڈھہ پڑتا ہے اللہ کے آگے. یہ صحابہ کرام کی حالت تھی. الذین آمنوا, الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی, یتلونہ حق تلاوتی, وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو پہلا حق اس کا یہی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے, اس کو مانا جائے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے, اسی کی کتاب ہے. جی ہاں, اور جب یہ مانیں گے تو اس کا پھر احترام بھی ہوگا, اس کو ہم سنیں گے بھی صحیح, اور جو کچھ یہ کہہ رہی ہوگی اس کو پھر ہم مانیں گے بھی صحیح. یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے قرآن کی طرف سے وہ ہم سن تو لیتے ہیں مگر سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید. امام سے بھی سنتے ہیں, حرم پاک میں جا کے مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو اس کے اماموں سے بھی ہم قرآن سنتے ہیں, مگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر لوگ اثر لے رہے ہیں, رو رہے ہیں, مگر ہم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں, تب قرآن کا اثر بھی نہیں ہوتا. اس لیے دوسرا تقاضا یہی ہے قرآن مجید کا کہ اس کو ہم سیکھیں, ہم جانیں کہ اللہ کی کتاب کی کیا کہتی ہے, اس کو کیسے پڑھنا ہے, اور پڑھ کے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح عمل میں لا سکتے ہیں, ہم اس کو سیکھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب یہ قرآن اتارا گیا تو آپ کو سب سے پہلا معلم بنایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ معلم کتاب ہیں, آپ نے لوگوں کو یہ کتاب سکھانی ہے. آپ ریسیو کر رہے تھے, وہی ریسیو کرتے لیتے, اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے, اپنی ذات کے اندر اس کو رچا بسا دیتے اور عمل کر کے دکھاتے اور پھر لوگوں کو سکھاتے بھی تھے. سکھانے کے جو طریقے تھے سب سے پہلا یہی تھا کہ عرب حضرات تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے, یہ قرآن کیسے پڑھا جائے, یعنی تلاوت کیسے کی جائے, آپ پڑھ کے سناتے تھے. اور جبریل امین جس طرح آپ کو سکھا جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تلاوت کرتے تھے, اور آپ کا پڑھنا اس کا اثر کیسا ہو کیا ہوتا تھا. یعنی مخالف جو ہیں ابو جہل ہو, امیہ ہو, اسی طرح دوسرے لوگ ہوں, یہ سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل کے مخالفت کرتے ہیں, مگر رات کو اندھیرے میں چھپ کے ہر فرد اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر کے باہر آ کے دیوار پہ کان لگا کے قرآن سنتا ہے اور دوسرے سے چھپ رہا ہے. ایک دیوار کے اس طرف کھڑا ہے, دوسرا مشرق کی طرف کھڑا ہے, تیسرا جنوب کی طرف اور چوتھا شمال کی طرف, اور دونوں چاروں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں جو قرآن سن رہا ہوں, کسی کو علم میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, مخالفت دن کو اور رات کو چپ کر کے چپکے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر، اور دوسرے کے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اور بھی آ رہا ہے، وہ اپنے راستے سے چھپ کے آتا ہے، یہ بھی اپنے راستے سے، یہ بھی اپنے راستے سے، اور وہ بھی اپنے راستے سے، اور کان لگا کے قرآن سنتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کس لیے آئے تھے، تو ایک نے بتایا دل کی بات کہوں یہ قرآن جو پڑھتا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، کیا زبردست کلام ہے، میں اس لیے آتا ہوں، دوسرا بھی یہی کہتا ہے، تیسرا بھی یہی کہتا ہے، چوتھا بھی یہی کہتا ہے، کہتا ہے دل پسیجتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا کلام ہے یہ، اتنا اثر کرتا ہے ہماری ذات پہ، لیکن ڈھاتے اپنے آپ کو گراتے نہیں ہیں قرآن مجید کے آگے، دن ہوتی ہے، دن ہوتا ہے تو صبح ہوتے ہی وہی حالت کفر والی ہوتی ہے ان کی، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، آپ کو ماننا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیسے کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت صحابہ کرام نے سنی، اور خواتین جو مسجد نبوی میں آتی تھیں جمعہ پڑھنے نمازیں پڑھنے وہ بھی سنتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاؤڈلی قرآن مجید کو خطبوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنے مختلف لیکچرز میں، اپنے مختلف محفلوں میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ، قرآن کا حکم تھا آپ کو کہ رتل القرآن ترتیلا، اللہ کے رسول قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، ترتیل یہ دانتوں کی جو ہمارے دانتوں کی ترتیب ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں، یعنی ہر دانت جڑا ہوا بھی ہے اور نمایاں بھی ہے، وینی اسی طرح جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے اس کا ایک ایک حرف آپس میں جڑا ہوا بھی ہو اور نمایاں بھی ہو، مخارج اس میں آ گئے کہ کس کہاں خا کہاں سے نکل لی ہے، عین کیسے پڑھنی ہے، قاف کیسے پڑھنی ہے، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت زبان تھی قریش کی، اور آپ کا لہجہ دل کو موہ لینے والا، اور یہ لہجہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل ہو کہ ہم نہ پڑھ سکتے ہوں، ہمارے بھی اردو کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، آپ دیکھیے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ کچھ نوازا ہوا ہے، ہمیں گاف دی ہے، چا دی ہے، چے دی ہے، گاف ہم بولتے ہیں، اسی طرح اور مختلف لیٹرز ہیں جو ہم بولتے ہیں جو عربوں کے یہاں نہیں ہیں، مگر ان کے جتنے لیٹرز ہیں حروف تہجی کے وہ سب ہماری زبان میں پائے جاتے ہیں، ہمیں اللہ نے زیادہ نعمت دے رکھی ہے، ہم پاکستان کہتے ہیں مگر وہ پے نہیں بول سکتے، ہم گاف بولتے ہیں گائے، وہ گائے نہیں بول سکتے، ہم چے بولتے ہیں چائے، وہ شائے کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس یہ وکیبلر، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ لیٹرز نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ پوری کوشش کرتے کہ جس طرح اللہ کے رسول کا لب و لہجہ ہے، جو انداز ہے وہ ہم پڑھیں، سیرت میں یہ باتیں صحابہ کرام نے کی طرف سے منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو الفاظ کی جو ادائیگی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی کہ جہاں اس کو پورے ردم کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی زبردست قوت والی بات ہوتی تو آپ کا لہجہ بھی قوت والا ہو جاتا تھا، اور جہاں ڈرانے کی بات ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لہجے میں بھی ایک ڈرانے والا، ایک جو منظر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بن کے لوگوں کو وہ قرآن کی آیت سناتے تھے، اور جہاں عذاب کی بات ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لہجے میں گداس سا آ جاتا تھا، آپ کی آواز رونے والی ہو جاتی تھی اور ہچکیاں بن جاتی تھیں، یہ انداز تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت کے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کی اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر اترا ہے میں سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس پہ عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اوسمانی کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. میں پڑھ رہا تھا اور جو آداب تھے ان کو ملحوظ رکھ کے یعنی اسی میں ڈوب کے نظریں نیچی کر کے پوری تلاوت کے ساتھ پورے جو آداب ہوتے ہیں ان کو ملحوظ رکھ کے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہیں وہ سن تو رہے ہیں لیکن ان کی حالت کیا ہے. پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا اس آیت پہ وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ وہ وقت اللہ کے رسول کیسا ہوگا جب ہم لوگوں کو جمع کر لیں گے اور پھر ان سے ہم پوچھیں گے وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ آخرت آیت کا اینڈ ہے کہ ہم آپ کو بھی آپ ان مسلمانوں پر گواہ بنائیں گے اور ان مسلمانوں سے پوچھیں گے بتائیے یا آپ کی امت سے پوچھیں گے بتائیے کہ کیا ہمارا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچا دیا تھا یا نہیں. کہتے ہیں میں جب یہاں پہنچا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی. آپ فرماتے ہیں بس قط قط بس 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 اتنا آپ نے کہا. میں خاموش ہوا آنکھیں کھولیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا آپ کے چہرے مقدس پہ آنسوؤں کی ایک پوری ندی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ بہہ رہی تھی آنکھیں سرخ تھی. یہ دیکھیے اللہ کا رسول دوسروں کو اگر اثر دیتا ہے تو خود بھی اثر لیتا ہے. کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ دوسروں کو صرف سناتے ہیں نہیں آپ خود بھی اثر لیتے ہیں. اپنے اسی صحابی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھے جو تر و تازہ جیسے نازل ہوتا ہے تو وہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے رات کا وقت تھا بالکل تنہائی تھی لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. آپ اپنے گھر سے نکلے اور گھر کا جو دروازہ تھا باہر کا وہ مسجد سے مسجد کی طرف نکلتا تھا. آپ نکلے تو جو ہی مسجد میں آپ داخل ہوئے کہ آپ میں باہر جاؤں تو آپ جو ہی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز آئی. آپ رک گئے کیا خوبصورت تلاوت تھی کون اللہ کا بندہ پڑھ رہا تھا وہ مسجد کے ایک کونے میں کھڑا قرآن کو پڑھ رہا ہے بڑی لے میں ڈوبا ہوا ہے قرآن مجید میں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جاتے جاتے رک گئے راستے میں ہی رک گئے مسجد کے اندر ہی وہ کام چھوڑ دیا آپ سنتے رہے. اور جب اس اللہ کے بندے نے اللہ اکبر کہی تو آپ مسجد سے باہر نکلے. صبح ہوئی نمازیوں میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ لقد اوتیتا مزمارن من مزامیر داود علیہ الصلاۃ والتسلیم. ابو موسیٰ اللہ تعالی نے تمہیں وہ خوبصورت آواز دی ہے جو اللہ نے حضرت داود علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا کی تھی. یہ داود جب زبور پڑھتے تھے تو پڑھنے سے چلتا پرندہ اڑتا پرندہ وہ بھی رک جاتا اور جھومتا تھا ان کی آواز کو سن کے ان کے لحن کو سن کے اتنا متاثر چھوٹی چھوٹی مخلوق تک متاثر ہوتی تھی. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی نے جب قرآن پڑھا تو چلتا ہوا اللہ کا رسول بھی رک گیا. کیا اثر تھا کیا اثر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لیا کہ ابو موسیٰ حیران ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول واقعی آپ میرے قرآن کو رات کے وقت سن رہے تھے آپ نے فرمایا بالکل. عرض کی اللہ کے رسول اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو لحبرتک تحبیرا، میں اس قرآن مجید کو اور خوبصورت آواز بنا کے آپ کو پھر سنا تھا. یہ اثر ہے قرآن مجید کا، اور یہ انداز ہے آپ کی تلاوت کا بھی اور صحابہ کرام کی تلاوت کا بھی. یہ دوسرا حق ہے جو قرآن مجید کا ہم پر ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس طرح سیکھیں کہ ہم اس کو اچھی طرح پڑھ سکیں. آج ہماری اپنی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ ہم مانتے تو ہیں قرآن مجید کو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتی. تو اثر کیا لینا ہے؟ ہمیں پڑھنا نہیں آتا. ہم اچھے مسلمان ہیں، صحابہ کرام کیا وہ بچپن میں مسلمان ہوئے تھے؟ کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، وہ آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے، مگر قرآن سیکھنے میں وہ شرماتا نہیں ہے، وہ سیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک گوشے میں جس کو صفہ کہتے ہیں وہ ایک کلاس قائم کر دی تھی کہ جو بھی نو مسلم آئے اسلام قبول کرے وہ کچھ دن یہاں رہے اور قرآن مجید کو ان لوگوں سے سیکھے جو میرے سینئر اسٹوڈنٹ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسٹوڈنٹ پورا خیال کرتے تھے، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بھی، ان سے بھی سیکھتے تھے. اور چند دنوں میں، یہ شوق کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، ایمان کا ایک جوش کی بات ہے کہ چند دنوں میں قرآن کو سیکھ کے اور اچھے خاصے مسائل کو سمجھ کے وہ جب اللہ کے رسول سے اجازت چاہتے، اللہ کے رسول اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جو کچھ تو ان نے ہم سے سیکھا ہے ہماری محفلوں میں بیٹھ کے، مجھ سے، ان میرے شاگردوں سے، اب انہی چیزوں کو جا کے دوسروں کو بھی سکھانا. اخبروہن من وراءکم، تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں اب جا کے ان تمام چیزوں کو ان کو بھی بتانا. دین تو ایسے پھیلا ہے، کوئی اس طرح تو نہیں پھیلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی اس طرح کا بندوبست کیا ہو کہ یونیورسٹیاں بنائی ہوں، کالجز بنائے ہوں، اور پھر اس کے بعد وہاں ایڈمیشن ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے، لیکن یہ بڑا سادہ سا، سمپل سا دین ہے، اور بڑے سادے انداز سے یہ پھیلتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح پھیلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشادات صحابہ کرام سنتے تھے، خواتین بھی سنتی تھی. یہ جاتے جاتے ذرا اس حدیث کو آج پڑھ لیجئے گا جو سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہے. دیکھیے یہ بھی ایک علم ہے، قرآن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے. ام المومنین یہ ارشاد سن کے امت تک منتقل کرتی ہیں. اور ارشاد دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الماہر بالقرآنی مع سفرۃ الکرام البررۃ، قرآن کا جو ماہر ہے کل قیامت کو بڑے معزز، محترم، نیک انسانوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ رہے گا. اور آپ فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، یہ دیکھیے وہ لوگ جو نئے آتے تھے قرآن کو سیکھتے تھے، شرماتے نہیں تھے، آتے تھے سیکھتے تھے مگر شرماتے نہیں تھے. ان کے بارے میں پیارے رسول اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اپنی قرارت میں کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک پڑھوں، بار بار اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر پڑھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور ایسے بندے پر اس قرآن کو پڑھنا واقعی مشکل بھی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے وہ پڑھ تو رہا ہوں مگر صحیح اس کی صحیح نطق نہیں ہے، مخارج اس کے صحیح نہیں ہے، صحیح جگہ سے حروف نہیں نکل رہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو صحیح طرح پڑھوں. آپ فرماتے ہیں فلہو اجران، اس کے لیے اللہ کا حکم یہی ہے کہ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے دو اجر لکھ لو، ایک اجر نہیں دو، ایک کوشش کرنے کا اور دوسرا پڑھنے کا. شوق کی بات ہے. تلاوت یہ بھی ایک حق ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے. بغیر اچھی تلاوت کے قرآن مجید کا اثر نہ اپنی ذات پہ ہوتا ہے نہ دوسرے پر ہوتا ہے. بڑا جادوئی کلام ہے یہ. جب لوگ سنتے ہیں واقعی سمجھنے والے تو بس بیٹھ جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، بڑے بڑے دل بدلے ہیں اس سے. آج کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ کتنے نو مسلم ہیں جو صرف قرآن مجید کی بہترین اور خوبصورت تلاوت سن کے مسلمان ہوئے. پچھلے واقعات تو سنے ہوں گے آپ نے، آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے یوٹیوب پہ جا کے کتنے لوگ ہیں اور کتنی خواتین ہیں نو مسلم جو صرف قرآن کو سنتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. دل کی کایا پلٹ جاتی ہے ان کی. پھر اس کا تیسرا حق جو ہے وہ اس کا سمجھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے تو آپ دوسروں کو سکھاتے تھے. آپ نے سکھایا، اور اس کے بارے میں آپ کا ارشاد بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. سیکھنا سکھانا یہ ہے قرآن کا فنکشن. اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سیکھنے والے کو پہلے رکھا ہے، سکھانے والے کو بعد میں رکھا ہے. سیکھنے والا یعنی ایک طالب علم جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بہترین انسان ہے، اور جو سکھانے والا ہے اس کا ذکر آپ نے بعد میں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھنے والے کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ اپنا وقت نکال کے آیا ہے، اپنے آپ کو قائل کر کے آیا ہے، کئی مصروفیات چھوڑی ہیں اس نے، کئی خواہشات چھوڑی ہیں، وہ سیکھنا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بہترین انسان ہے، اور جو سکھانے والا ہے وہ سیکھ چکا ہے، اس نے ثواب جو کمانا تھا کما لیا، مگر اب وہ جو سکھائے گا تو وہ سکھانے میں اس کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی جتنی محنت سیکھنے والے کو کرنی پڑ رہی ہے. سیکھنا سکھانا یہ قرآن مجید کا فنکشن ہے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے سکھانا بھی چاہیے. سیکھنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ آج قرآن مجید کو سیکھنے کی جو بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، بس آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، اس کا ثواب ہے، سیکھنے کی ضرورت، اس کو مت پڑھیے، اس کو ترجمہ تفسیر اس کی مت پڑھیے. کیا یعنی دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں جو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے؟ اور یہ کتاب اللہ نے اس لیے اتاری ہے کہ اس کو سیکھا جائے، سکھایا جائے. الرحمن علم القرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے ہوئے تھے؟ جب آپ پر یہ قرآن اترا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے عالم تھے؟ کیا آپ نے 40 سال تک کچھ پڑھا؟ لیکن جب قرآن اترتا ہے تو آپ کو پہلے ہی کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. اور آپ کہتے بھی ہیں ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. کہا جاتا ہے پڑھیے، پھر آپ فرماتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے پڑھیے، اور پھر یہ جو پڑھیے پڑھیے کی بات ہوتی ہے، پڑھنا نہیں آتا تب بھی پڑھیے، یہ مطلب ہے اس کا. اور آپ نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے سکھا دیا، قرآن کو جذب کیا، سیکھا، اور پھر اس کے بعد سکھایا. اس لیے قرآن مجید یاد رکھیے، ہدل للناس عام لوگوں کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف علماء کے لیے نہیں اترا، آپ لوگوں کے لیے اترا ہے، میرے لیے بھی اترا ہے. میں نے بھی سیکھنا ہے، آپ نے بھی سیکھنا ہے. اگر میری یہ خواہش ہے کہ میں اور زبان سیکھ لوں اور اس کے لیے میں محنت کرتا ہوں، تو بحیثیت ایک مسلمان کے اور مومن کے میرا ایمان مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اس قرآن کی زبان کو بھی سیکھوں، کیونکہ اس کا معاملہ میری ساری زندگی کے ساتھ بھی ہے، میرے ایمان کے ساتھ بھی ہے، اور میری آخرت کے ساتھ بھی ہے. مگر دنیا کی جو زبانیں میں سیکھتا ہوں اس کا تعلق اور معاملہ صرف دنیا کی حد تک ہے اور نہیں ہے کچھ. اس لیے اس کو سیکھنا ہے. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو معنی ہیں اس کا ترجمہ سیکھا جائے، معنی کا ترجمہ، پتہ ہو کہ انسان کو اس کا میری زبان میں کیا مطلب ہے. اور یہ سیکھنا کو مشکل نہیں ہے، حقیقت یہی ہے. قرآن مجید کے مور دین 60% ورڈز جو ہیں، الفاظ جو ہیں، یہ ایسے ہیں جو ہم روز مرہ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. صرف غور اور فکر کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہم سوچیں، دباؤ ڈالیں، تو یقین مانیے کہ ہم آسانی سے قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں. اس اعتبار سے ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ آپ دوسروں کو جا کے دیکھیں، جاپنیز ہیں اور اسی طرح چائنیز ہیں، جن کی زبان میں عربی لیٹر کا ایک حرف بھی نہیں ہے، ایک حرف بھی. مگر کمال ہے ایسے مسلمانوں کا جو چائنا کے ہیں، جاپان کے ہیں، ملائیشیا کے ہیں، اور اس طرح جو مختلف جزائر ہیں انڈونیشیا کے، جہاں ایک لفظ بھی ان کی زبان میں عربی کا نہیں، ایک لیٹر بھی نہیں ہے، مگر دنیا میں جب مکہ میں یا مصر میں عالمی بین الاقوامی قرات کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہی نوجوان ٹاپ پہ آتے ہیں. ممکن ہے ہم سیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان سکتے ہیں اس کو. اور آج کل الحمدللہ بڑے وسائل ہیں ہمارے پاس، بڑے ذرائع ہیں، گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، کہیں جا کے بھی سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ذرائع ہیں. پہلے ادوار میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا مشکل تھا، جانا پڑتا تھا، آوازیں معلوم نہیں ہوتی تھیں، اور ٹیچر کے آگے بیٹھنا پڑتا تھا. الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس سینکڑوں خوبصورت آوازیں موجود ہیں، گھر بیٹھے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو سیکھنا بڑا ضروری ہے. تو سیکھنے کے لیے بہرحال یہی ہے کہ کچھ ترجمہ سیکھا جائے، کچھ اس کی تفسیر سیکھی جائے، سمجھا جائے اس کو کہ قرآن آخر کہتا کیا ہے، میری زندگی ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، کس قسم کا ہونا چاہیے، اللہ کا حکم اس مسئلے میں کیا ہے جو میں کر رہا ہوں، احکام ہیں قرآن مجید میں، اخلاق ہیں، آداب ہیں. ہماری روزمرہ زندگی کے بے شمار ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یہ آخر چھوٹی کتاب نہیں ہے، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے، بہت بڑی نعمت ہے. واللہ اگر یہ کسی اور کے پاس ہوتی تو شاید اس کے بہت قدر کرتے وہ لوگ. اور جنہوں نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہے، نو مسلموں نے، دیکھیے وہ کیا قدر کر رہے ہیں، کتنی خدمت کر رہے ہیں. یہ تیسرا مطالبہ ہے قرآن مجید کا ہم سے، کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں. اور الحمدللہ میں اسی ضمن میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ الہدا، جس میں آپ اس وقت موجود ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ایسا ادارہ ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، اس کو پھیلایا جائے. اور بنیادی طور پر یہ خواتین کے لیے ادارہ بنا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ خواتین اس قرآن مجید کو سمجھنے میں بڑی پیش پیش ہیں، آتی ہیں، قرآن سیکھ رہی ہیں. اس وقت بھی تقریباً 1000 سے زائد اسٹوڈنٹ اسی ادارے میں اوپر موجود ہیں جو قرآن کو پڑھ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں. اور یہی بچیاں جب اپنے علاقوں میں جاتی ہیں تو وہاں بھی یہ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتی ہیں. ایک شوق ہے، دل کے اندر ایک تبدیلی ہے، ایک ارمان کہ کتنا وقت تھا اللہ نے دیا ضائع کر بیٹھے، اور یہ قرآن مجید جس نے ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی. کاش کہ میں جس طرح اپنے آپ کو بدل چکی ہوں، میں دوسروں کو بھی بدل سکوں. ایسے جذبے ہیں، اور واقعی یعنی تبدیلی جس کو کہہ سکتے ہیں وہ نظر آتی ہے الفاظ میں، اخلاق میں، اعمال میں، گفتگو میں، رویے میں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں. اس لیے یہ قرآن اس چیز کو مسلمان کے اندر پیوست کر دیتا ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، قرآن کے اخلاق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں الحمدللہ. تو یہ ادارہ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو جزا دے جن لوگوں نے اس ادارے کو بنانے میں اپنی چھوٹی سی پینی کے ساتھ بڑی مقدار تک جو کچھ دیا، یہ سب ویلفیئر کا کام تھا، یہ لوگوں کے تعاون سے جو صرف اور صرف پاکستانی لوگ ہیں. یہ یاد رکھیے، ہم نے ڈونیشنز اگر لی ہیں تو صرف پاکستانی لوگوں کے لیے، اس کی پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک جو کچھ بھی لگا ہوا ہے یہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کا لگا ہوا ہے. خیر ہے بڑی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جذبے ہیں، اسی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. بڑی خیر نکل سکتی ہے، بہت بڑی خیر نکل سکتی ہے. تو بہرحال تیسرا جو حق تھا وہ یہی تھا کہ اس کو سمجھا جائے، اور چوتھا یہ کہ اس کو پھیلایا جائے. میں جان لوں، مان بھی لوں، اپنی ذات تک رکھوں، یہ مناسب نہیں، میں اس کو آگے بھی پہنچاؤں، دوسروں کو بھی بتاؤں. ایک بندہ اگر دوسرے کو قرآن پڑھا دے، کچھ اچھی بات سکھا دے، تو خیر پھیلتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر میں اس کو اپنے پاس روک کے رکھ لوں تو ٹھیک ہے، میری ذات کو تو فائدہ ہوگا، لیکن بہت سی خیر میں دبا کے اپنے اندر رکھ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا جو اچھی بات نہیں ہے. میں اس کو بانٹوں، اس کو پھیلاؤں. دین یہی چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو آگے بھی پھیلائیں. تو پھیلایا گیا ہے قرآن مجید، الحمدللہ. اسی پھیلاؤ کا یہ اثر ہے کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. پچھلی نسلوں نے فکر یہی کی، اس پر عمل کیا، اس کو پھیلایا، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہی فکر اگر آج ہمارے اندر ہو کہ آئندہ کی نسلیں، ہماری اپنی اولادیں، ہمارے اپنے بچے، ہماری اپنی نسلیں، وہ کیا مسلمان کیسے رہیں گی، اس کا ایک ہی طریقہ یہ کہ اسی قرآن کو پھیلایا جائے، اس کو پھیلا دیا جائے، تب جا کے اس کے اثرات دیکھیے دنیا میں آتے ہیں کہ نہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اسی فورم پہ، جو الہدا کا ہے، اسی فورم پہ ہم کم از کم قرآن سے لوگوں کو جوڑ دیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں کو جوڑیں. اور اس ضمن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں خواتین کی تعلیم ضروری ہے قرآن مجید کے حصول کی، وہاں مرد حضرات کی بھی بڑی ضروری ہے. تو مختلف وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں کچھ پروگرام بنتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک نوجوانوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم القرآن کا ایک کورس شروع کیا. الحمدللہ اس وقت بہت سے نوجوان ہیں جو اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے کورسز کو بنا کے اناؤنسمنٹ کریں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نیکسٹ ویک جمعہ میں ہی کچھ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ایک اور کورس ہے جو قرآن مجید کا ہم مردوں کے لیے شروع کر رہے ہیں، اور اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو تعلیم القرآن اہم چیز ہے ہم سب کے لیے، اس کو ہم بھول نہیں سکتے، ہمیں جاننا چاہیے. یہ میری اور آپ کی زندگی کی کیا ہے، انتہائی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت. آخرت اسی سے سنورنی ہے، دنیا بھی اسی سے سنورنی ہے. ہم چھوڑ دیں قرآن مجید کو، حاصل کریں جو کچھ، مگر یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سب عارضی ہے. لیکن اگر قرآن مجید کو تھام لیں، پھر دنیا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمتوں کا استعمال صحیح کیا ہو سکتا ہے؟ ایک متاع حسن ہے اور دوسرا متاع غرور ہے. دنیا میں ڈوب جائیں، آخرت کو بھول جائیں، یہ جو ساز و سامان اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، یہ پھر دھوکے کا سامان ہے. لیکن آخرت کو اگر یاد رکھیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری دولت ایک متاع حسن ہے، بہترین متاع ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کے ساتھ جوڑے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو سیرت ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتك يا ارحم الراحمين.